الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
As we are all aware about the situation in India, the COVID situation, where people are going to hospitals and they are in need of oxygen, etc., and the black market price is very high and people are dying outside the hospitals. So because of that, taking that into mind, IMWS have started collecting zakat, fitra, etc. So whoever Allah Ta'ala gives tawfiq to, from the mal, from the wealth that Allah has given us, if anybody wants to contribute, then in one corner of the masjid, you can contribute towards that COVID in India. And we also should make dua that Allah Ta'ala lift this calamity away from the Ummah And Allah Ta'ala safeguard the Ummah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. إنك على كل شيء ربك الله ورب سنك من علم استعان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالیں. فائدہ: ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزہ سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے. ایک روایت میں وارد ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ اور غیبت سے. ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا ہے. ہمارے اس زمانے میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ وہی واہی تباہی تیری میری باتیں شروع کر دی جائے. بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہی ہیں جیسے کھانا اور پینا، سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں. جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزہ کے برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں. مشائخ نے روزہ کے آدم میں 6 عمر تحریف فرمائے ہیں. روزہ دار کو اس کا اہتمام ضروری ہے. اول نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے، پھر اجنبی کا تو کیا ذکر. اسی طرح کسی لہو و لعب میں وغیرہ ناجائز جگہ پر نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے. صوفیہ نے بے محل کی تفسیریں لکھی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ جل شانہ کو سے ہٹا دے، کسی دوسری طرف متوجہ کرے. دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. جھوٹ، چگل خوری، لغو، بکواس، غیبت، بدگوئی، بدکلامی، جھگڑا، سب اس چیز میں داخل ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے کے لیے جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھے تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویات کا جواب دینا مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، روزہ میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے، وومٹ کرنے کو حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا اور خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ جل شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں مرنے کے قریب ہو گئی۔ اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے۔ روزہ میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے۔ بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو، انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے، ہم لوگوں میں اس سے بہت ہی غافل ہے، عوام کا ذکر نہیں خواص اس میں مبتلا ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں، دینداروں کی مجالس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اپنے یا کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار کا واقعہ ڈال دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کی پسے پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں پر گزر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زینا کرنے کے برابر ہے، اور ایک درہم کا سود 35 زینا سے سخت ہے، زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمانوں کی آبرو ریزی ہے۔ ایک حدیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ معتد بھی روایت جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجالس اس سے بہت زیادہ پر رہتی ہے، مگر مضمون دوسرا ہے، اسے اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان بلا سے محفوظ فرمائے اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاہ کا کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں مبتلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والو ہمیں روزے کے آداب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اہم بات کی طرف ہمیں جو متوجہ کرنا ہے وہ ذرا غور سے سن لیجئے کہ دیکھو، حج کا موسم ہے، حج کا سیزن ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مسئلہ دریافت کرتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب بوڑھے اور کمزور ہے، اس حال میں حج کا سفر نہیں کر سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو کیا حج ادا ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ تیرے والد صاحب پر اگر کسی کا قرض ہوتا تو تو ادا کرتی تو ادا ہو جاتا؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا قرض ہے, اس کو ادا کر. دیکھو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں اور گھر میں سننے والی ہماری معزز خواتین, ماں بہنوں, نماز کے سلسلے میں ایک ہے ادا اور ایک ہے قضا. الحمدللہ ہم نے ابھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عصر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی. فللہ الحمد وللہ شکر, الشکر کلہم للہ. یہ نماز ادا ہے. اگر اسی عصر کی نماز کو سن سیٹ کے بعد پڑھ رہا ہے تو ایک قضا ہے. اب ان کو ایک اور کام بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کی قضا کر کے کرنے کے بعد توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہمیں نماز ادا اسی وقت پڑھنا چاہیے تھا, نماز قضا ہو گئی. تو ایک قضا کرنے کا جو گناہ ہوا ہے تو یہ توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں جو نماز قضا ہو گئی یہ قضاء عمری ہے. اولاً دل میں پختہ عزم کرے اور پکا ارادہ اور نیت کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا کی ہے اور وہ قضا ہو گئی ہے. بہت سارے سجدے غفلت سے چھوٹے ہیں, پھر ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ تھا. بس ہمت کر کے روزانہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے. اس میں نیت اس طرح کرے کہ میری زندگی میں جتنی فجر کی نماز قضا ہوئی ہے اس کی میں پہلی فجر کی نماز قضا کرتا ہوں, اسی طرح پہلی پہلی کر کے کم ہوتی رہے گی. یا تو پھر میری زندگی کی جتنی نماز قضا ہوئی ہے اس کی فجر پڑھتا ہوں, پھر اس کی ظہر پڑھتا ہوں, عصر, مغرب و عشاء اور وتر واجب بھی اس میں شامل ہے. کہ دن کی 5 نماز فرض اور 1 وتر واجب, کل 6 نمازیں قضا ایک دن میں ہوتی ہے. اسی طرح پڑھتے رہو. اس سلسلے میں مزید انکوائری کرنا ہو تو علماء کرام سے اس کو برابر پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنی قضا نماز کو کس طرح پڑھوں. اب نیت کر کے قضا نماز پڑھ لینا شروع کرنا چاہیے. اسی دوران انتقال ہو گیا اور وہ اپنی قضا نماز اپنی زندگی میں پورا نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جل جلالہ و منوالہ کی ذات کریمی سے ہمیں پوری امید ہے کہ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ذمہ ایک بھی نماز قضا نہیں ہے, جن کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. اس لیے کہ اس شخص نے مضبوط نیت کی تھی اور اسی نیت کے ساتھ اس نے نماز قضا کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ بات ہے کہ زندگی نے وفا نہ کی اور اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا, اس کا انتقال ہو گیا. دیکھو ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے, ابھی قرآن اس نے شروع کیا ہے, ابھی تو سورہ بقرہ ہی شروع کی ہی اور اس کا انتقال ہو گیا, تو کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے میدان میں حفاظ کی فہرست میں کھڑا ہوگا, وہ حافظ کھڑا ہوگا. اس سے میرے محترم دوستو بزرگوں, آج ہی سے ہمیں دو کام کرنا ہے. ابھی مغرب سے پہلے, مغرب کی نماز سے پہلے جو ہم دعا میں مشغول ہو تو جتنی نماز ہم سے چھوٹی ہے اس پر خوب توبہ استغفار کرے. توبہ استغفار کرنے سے, سچی و پکی توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ قضا کرنے کا گناہ جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, مگر باہر کے قضا تو کرنی پڑے گی. اس سے ہمت کر کے ایک ایک نماز, بعض ہزار جتنے مسجد میں چلے آ جاتے ہیں, تو اپنے چاہے کہ وہ اپنی قضا نماز کو پڑھتے رہے. اگر پوری نہ بھی ہوئی اور اسی دوران اللہ کے وہاں جانا ہو گیا, انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس نیت کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے پختہ عزم, پختہ ارادہ اور اسٹرانگ نیت انٹینشن کر لیا تھا اور اس نے شروع بھی کر دی تھی. تو اب اس کو موقع نہیں ملا, اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ جل شان کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کو ان لوگوں کے ساتھ شریک حشر فرمائیں گے کہ جس کے ذمے ایک بھی قضا نماز نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی قضا نمازوں کی دھیڑ لے کر اور بہت بڑی فہرست لے کر اللہ تعالیٰ کے وہاں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. اس لیے آج ایک کام یہ کرنا ہے. دوسرا, جیسے ہمارے امام صاحب نے اعلان فرمایا, دیکھو میرے محترم دوستو بزرگوں بھائیوں, اس وقت سارے امتی کے لیے بہت ضروری ہے, خصوصاً ہمارے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے بہت فکر کی ضرورت ہے اور فی الحال جو انڈیا کے حالات ہیں بے انتہا تشویشناک حالات ہیں. ایک کام یہ کرنا ہے کہ اپنی انفرادی طور پر خوب دعا کرنا چاہیے ان کے لیے, غائبانہ دعا کرنا چاہیے, غائبانہ دعا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتے ہیں ان کے لیے, اور اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے خوب دعا کرے. دوسری بات یہ کہ توبہ استغفار کرے. اس وقت اہل اللہ بزرگان کرام اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, سارے امتی کے لیے دعا کرے. اس لیے یوں کہے, اور جب اس توبہ استغفار کرے تو توبہ استغفار اس طرح کرے کہ نستغفر اللہ, جمع کا سے گا استغفار کر, یعنی ساری امت کو جمع ساتھ شامل کرے کہ میں اپنی اور پوری امت کی جانب سے توبہ استغفار کرتا ہوں, اور رجوع اللہ کرے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف مکمل طور پر رجوع کرے. صدقہ بھی کرتا رہے کہ صدقے سے اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے. اور ایک کام یہ بھی کرے کہ وہاں جس جس گاؤں سے ہمارا تعلق ہے یا ہمارے اڑوس پڑوس کے گاؤں میں جن کا اس حالت میں انتقال ہو گیا, ابھی جن کا انتقال ہو گیا جس وہ آدمی تھا اور ظاہری ان کا خرچہ انہی سے نکلتا تھا سبب کے طور پر, اب وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان حضرات کا ہم جائزہ لے اور اس کے ظاہری حالت کو کسی معتبر دیندار آدمی سے پوچھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اب ان کے گھر کا حالت کیسے ہیں, ان کے گھر کا گھر کی خرچ کے حالات کیا ہے. تو عام متن لوگ رمضان میں زکوٰۃ صدقہ فطرہ نکالتے ہی ہے, تو ان لوگوں کی بھی مدد اور ہیلپ کرنا چاہیے کہ اب وہ کمانے سے رہے گئے, ان کا انتقال ہو گیا, اب ان کے بیوی ہے, ان کے بچے ہیں, بیوہ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان کا کیا اثر ہوگا. تو اس پر سوچے میرے دوستو, اور اپنے گاؤں کے کسی معتبر کسی دیندار آدمی سے پوچھے کہ ان کے حالات کیسے ہیں, آپ حالات معلوم کرو. اگر یہ معلوم کہے کہ ہاں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے اور بیچارے حالات بڑے کمزور ہے, تو ان کا تو انتقال ہو گیا, وہ تو رشتہ چلاتے تھے یا تو وہ کام کرتے تھے, اب تو ہے نہیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, تو ان پر زکوٰۃ کی رقم بھیجے, صدقہ کی رقم بھیجے, ان کا دل سے دعا لے. ہم یہ کام یہ کر سکتے ہیں. پھر ابھی اعلان ہوا کہ ہم اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ سے اس کی طرف پوری ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرے کہ بیٹو دیکھو اس وقت ہندوستان کے حالات, انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں, حالات ہیں اس کے اندر, تو ہم اس کے لیے غائبانہ دعا کر, اس وقت ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ اپنے دریائے رحمت سے, یا اللہ پوری امت آپ کے آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے اور ہم کمزور ہیں, کمزور ایمان, کمزور اعتقاد, کمزور ایمان اور کمزور عمل اور کمزور بدن, ہر اعتبار سے ضعفہ ہے. یا اللہ آپ تو بڑے قوی ہے, یا اللہ اپنے دریائے رحمت سے ان مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ اپنے دریائے رحمت سے اللہ پوری حفاظت فرما. رمضان مبارک کا مہینہ, فی گرمی کی سیزن, پھر حالات تو کیا گزرتی ہوگی ان لوگوں پر, تو وہ وہیں جانتے ہیں جن پر یہ حالات گزرتی ہے. ہم پر کچھ حالات اس وقت گزری تھی, مگر اس حالات کے ان کا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے خوب دعا کرے, ان کے لیے خوب دعا کرے, صدقہ کا بھی اہتمام کرے, توبہ استغفار کرے, پوری امت کی جانب سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہم دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس وقت ہم پوری امت کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی واسطہ نہیں ہمارے پاس, یا اللہ آپ کے حبیب کا ہم واسطہ دیتے ہیں, آپ کی پیاری امت ہے یا اللہ, یہ انڈیا کے مسلمان بھی, یا اللہ ان کے حال پر رحم فرما, کرم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, اور جو ابتلا, آزمائش اور یہ بیماری اور یہ وائرس جو پھیل چکا ہے, یا اللہ اس کو اپنے دریائے رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جلدی ختم ہونے کا فیصلہ فرما لیجئے, وہاں من نصیب فرمائے, وہاں کے مسلمانوں کو رجوع اللہ کی توفیق دیجئے, اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق دیجئے. یا اللہ پوری امت سے, یا اللہ یا رحم اللہ اپنا غضب, اپنا غصہ, اپنی ناراضگی ہٹا لیجئے, یا اللہ یا رحم الراحمین اپنے دریائے رحمت سے اس امت کی پوری حفاظت فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. سبحان و سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, و نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.